صفا اور مروہ کی سعی کی ابتدا۔ حجر علیہ السلام سے آخر اس ننی سی جان یعنی اسماعیل علیہ السلام کا ہی ابتر حال دیکھا نہ جاتا تو اٹھ کر چلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آ جائے، لیکن نگاہیں مایوسی کے ساتھ چاروں طرف سے واپس آتی ہیں۔ تو اتر کر وادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کر دوڑتی ہوئی مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں، اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کو بھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں، اور اسی طرح ان دونوں پہاڑیوں کا درمیانی تھوڑا سا حصہ دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی طے کر کے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔ اسی طرح سات مرتبہ کرتی ہیں، ہر چکر کے بعد آ کر بچے کو دیکھ جاتی ہیں کہ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی جو حاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا یہی ہے۔ ساتویں مرتبہ جو حاجرہ علیہ السلام مروہ پر آتی ہیں تو کچھ آواز گانوں میں پڑتی ہے جو آپ خاموش ہو کر احتیاط سے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیسی۔ آواز پھر آتی ہے اور اب کی مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے، تو آپ آواز کی طرف لپک کر آتی ہیں اور اب جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں جبریل علیہ السلام کو پاتی ہیں۔ زمزم کا کنواں، جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں کہ میں حاجرہ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، ابراہیم تمہیں اس سنسان بیابان میں کسے سونپ گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، اللہ کو۔ فرمایا، پھر تو وہ کافی ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے غیبی شخص، آواز تو میں نے سن لی، کیا کچھ میرا کام بھی نکلے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی، وہی زمین میں سے ایک چشمہ پانی کا ابلنے لگا۔ حاجرہ علیہ السلام نے ہاتھوں سے اس پانی کو مشک میں بھرنا شروع کیا، مشک پر کر کے پھر اس خیال سے کہ پانی ادھر ادھر بہ کر نکل جائے آس پاس باڑ باندھنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ام اسماعیل یعنی حاجرہ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ اس طرح پانی کو نہ روکتی تو زمزم کنویں کی شکل میں نہ ہوتا بلکہ وہ ایک جاری نہر کی صورت میں ہوتا۔ اب حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور دودھ پلانے لگی۔ فرشتے نے کہا کہ تم بے فکر رہو، اللہ تمہیں ضائع نہ کریں گے، جہاں تم بیٹھی ہو یہاں اللہ کا ایک گھر اس بچے اور اس کے باپ کے ہاتھوں بنے گا۔ حاجرہ علیہ السلام نے اب یہیں رہائش اختیار کر لی، زمزم کا پانی پیتی اور بچے سے دل بہلاتی۔ بارش کے موسم میں پانی کے سیلاب چاروں طرف سے آتے، لیکن یہ جگہ ذرا اونچی تھی، ادھر سے ادھر سے پانی گزر جاتا اور یہاں امن رہتا۔ کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ قدا کے راستے کی طرف سے اتفاقاً گزرا اور مکہ مکرمہ کے نیچے کے حصے میں پڑاؤ کیا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرندے پر پڑی، آپس میں کہنے لگے، یہ پرندہ تو پانی کا ہے اور یہاں پانی کبھی نہ تھا، ہماری آمد و رفت یہاں سے کئی مرتبہ ہوئی، یہ تو خشک جنگل اور چٹیل میدان ہے، یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت سا پانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور ام اسماعیل حاجرہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں، پانی کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں شوق سے رہو، لیکن پانی پر قبضہ میرا ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجرہ علیہ السلام تو چاہتی ہی تھیں کہ کوئی ہم جنس یعنی انسان مل جائے، چنانچہ اس قافلے نے یہی پڑاؤ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا پہلا نکاح۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے، ان سب کو آپ سے بڑی ہی محبت ہو گئی، یہاں تک کہ جب آپ بالغ ہوئے تو انہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے عربی زبان بھی سیکھی۔ حاجرہ علیہ السلام کا انتقال یہی ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ اپنے لخت جگر کی ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا یہ آنا جانا براق پر ہوتا تھا، ملک شام سے آتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ یہاں تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ ملے، اپنی بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، یعنی تمہارے خاوند اسماعیل، تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ کہا، برا حال ہے، بڑی تنگی اور سختی ہے، فرمایا اچھا جب تمہارا خاوند یعنی اسماعیل آئے انہیں سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گویا آپ کو کچھ انس سا معلوم ہوا۔ پوچھا کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا ہاں ایسی ایسی شکل و شباہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے۔ آپ کی نسبت پوچھا، میں نے کہا وہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ پھر پوچھا کہ گزران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا بڑی سختی اور تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کو بھی فرما گئے ہیں؟ بیوی نے کہا ہاں کہہ گئے ہیں کہ جب وہ آئیں میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں۔ آپ فرمانے لگے بیوی سنو، یہ میرے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام تھے اور جو فرما گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو الگ کر دوں چونکہ تم نے ناشکری کی، جاؤ میں نے طلاق دی۔ انہیں طلاق دے کر آپ نے اسی قبیلے میں اپنا دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک مدت کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام بے اجازت الہی یہاں آئے۔ اس مرتبہ بھی اتفاقاً ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں، آپ آئیے تشریف رکھیے، جو کچھ حاضر ہے وہ تناول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتاؤ گزر بسر کیسی ہوتی ہے، کیا حال ہے؟ جواب ملا کہ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور بفضل اللہ کشادگی اور راحت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت۔ پوچھا تم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں گوشت اور پانی میں برکت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اناج ان کے پاس ہوتا اور یہ کہتی تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکہ صرف گوشت اور پانی پر گزارا کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں جا رہا ہوں، تم اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آباد رکھیں۔ بعد از اسماعیل علیہ السلام آئے سارا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں الگ نہ کروں، تم شکر گزار ہو۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ پھر ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیر سیدھے کرتے ہوئے پایا۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور با ادب ملے۔ جب باپ بیٹا مل کر فارغ ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل مجھے اللہ کا ایک حکم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جو حکم ہوا ہو اس کی تعمیل کیجیے۔ کہا بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ عرض کرنے لگے میں حاضر ہوں۔ کہا اس جگہ اللہ کا ایک گھر بنانا ہے۔ کہنے لگے بہت بہتر۔ اب باپ بیٹے نے بیت اللہ کی نیو رکھی یعنی بنیاد اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام چنتے جاتے تھے۔ جب دیواریں قدرے اونچی ہو گئیں تو ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر یعنی مقام ابراہیم کا پتھر لائے۔ اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبے کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ آپ ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمائیے، آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ نیز یہ روایت اور کتب حدیث میں بھی ہے، کہیں مختصر اور کہیں مفصلن۔ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کے سینگ بھی کعبۃ اللہ میں تھے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی لمبا واقعہ ثابت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے سر پر ایک بادل سا ملاحظہ فرمایا جس میں سے آواز آئی کہ اے ابراہیم جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ ہے وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لے لو، کمی زیادتی نہ ہو۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ بنا کر وہاں حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، لیکن پہلی ہی روایت ٹھیک ہے اور اسی طرح تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ بنا پہلے رکھ دی تھی لیکن بنایا بعد میں، اور بنانے میں بیٹا اور باپ دونوں شامل تھے جیسا کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ سے بنائے بیت اللہ کی ابتدائی کیفیت دریافت کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ. ابراہیم علیہ السلام گھبرائے کہ مجھے کہاں بنانا چاہیے, کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہیے وغیرہ. اس پر سکینہ نازل ہوا اور حکم ہوا کہ جہاں یہ ٹھہرے وہاں تم میرا گھر بناؤ. آپ نے بنانا شروع کیا. جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا, بیٹا کوئی اچھا سا پتھر ڈھونڈ لاؤ. آپ پتھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ ابا جان اور پتھر وہاں لگا چکے ہیں. پوچھا یہ کون لایا. آپ نے فرمایا, اللہ کے حکم سے یہ پتھر جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے آئے. کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سی تھی, یہیں سے زمین پھیلائی گئی. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کعبۃ اللہ بنانے کے لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام آرمینیا سے تشریف لائے تھے. سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, حجر اسود جبرائیل علیہ السلام ہند سے لائے تھے. اس وقت وہ سفید چمکدار یاقوت تھا جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا. پورے لوگوں کے خطاکار ہاتھوں سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں, انہی پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی. عبد الرزاق میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے. اس وقت ان کا قد لمبا تھا. زمین پر آنے کے بعد فرشتوں کی تسبیح نماز و دعا وغیرہ سنتے تھے. جب قد گھٹ گیا اور وہ پیاری آوازیں آنی بند ہو گئیں تو گھبرانے لگے. حکم ہوا کہ مکے کی طرف جاؤ. آدم علیہ السلام چلے. جہاں جہاں آدم علیہ السلام کا قدم پڑا وہاں آبادی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک یاقوت اتارا اور بیت اللہ کی جگہ رکھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا. آدم علیہ السلام یہاں طواف کرنے لگے اور مانوس ہوئے, گھبراہٹ جاتی رہی. نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں یہ پھر اٹھ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا. آدم علیہ السلام نے یہ گھر حراء, طور, زیتا, طور سینا اور جودی, ان پانچ پہاڑوں سے بنایا تھا, لیکن ان تمام روایات میں تضاد ہے, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ. واللہ اعلم. بعض روایات میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بنانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام چلے تھے تو اس وقت یہاں جنگلی درختوں کے سوا کچھ نہ تھا. دور عمالیق کی آبادی تھی. یہاں آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو ایک چھپر تلے بٹھا گئے. ایک اور روایت میں ہے, بیت اللہ کے 4 ارکان ہیں اور 7ویں زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں. اور روایت میں ہے کہ ذوالقرنین جب یہاں پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا, ہم اللہ کے حکم سے اس کا گھر بنا رہے ہیں. پوچھا, کیا دلیل؟ کہا, یہ بھیڑیے گواہی دیں گے. 5 بھیڑیوں نے کہا, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے مامور ہیں. ذوالقرنین خوش ہو گئے اور کہنے لگے, میں نے مان لیا. ازرقی کی تاریخ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا. واللہ اعلم. صحیح بخاری میں ہے کہ قواعد بنیان اور اساس کو کہتے ہیں. یہ قاعدہ کی جمع ہے. قرآن میں اور جگہ ہے, والقواعد من النساء. اس کا مفرد بھی قاعد ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, کیا تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم علیہ السلام سے گھٹا دیا؟ میں نے کہا, آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا پر کر دیں. فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا. ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے, شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کے ستونوں کو چھوتے نہ تھے. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, اے عائشہ, اگر تمہاری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نیا نیا نہ ہوتا تو میں کعبے کے خزانے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حطیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا, ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے. چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانے خلافت میں ایسا ہی کیا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بنائے ابراہیمی پر بناتا. اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور دوسرا مغرب رخ، اور چھ ہاتھ حطیم کو اس میں داخل کر لیتا جسے قریش نے باہر کر دیا ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ قریش مکہ اور بیت اللہ کی تعمیر میں کمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے نئے سرے سے کعبہ بنایا تھا، اس کا مفصل ذکر ملاحظہ ہو۔ اس بنا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، 35 سال آپ کی عمر تھی اور پتھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، اس وقت قریش نے کعبے کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک تو اس لیے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، چھت نہ تھی، دوسرے اس لیے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا جو بیت اللہ کے درمیان میں ایک گہرے گڑے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال دعائک نامی آدمی سے برآمد ہوا تھا جو خزاعہ کے قبیلے بنی ملیح ابن عمر کا مولا تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لا کر رکھا ہو، لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کاٹے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لیے ہو گئی تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک کشتی جس میں بہت اعلیٰ درجے کی لکڑیاں تھیں، وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آ لگی تھی۔ یہ لکڑیاں چھت میں کام آ سکتی تھیں، اس لیے قریشیوں نے انہیں خرید لیا اور مکے کے ایک بڑھئی کو جو قبطی قبیلے میں سے تھا چھت کا کام سونپا۔ یہ سب تیاریاں تو ہو رہی تھیں، لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس کے قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ بیت اللہ کے خزانے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، جب کبھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ پھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا۔ یہ سانپ ہر روز اس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، وہ اسے پکڑ کر لے اڑا۔ قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے، لکڑیاں بھی ہمیں مل گئیں، بڑئی ہمارے پاس موجود ہے، سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنائیں۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوا اور ایک پتھر کعبۃ اللہ کا اتارا جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ اس نے تمام قریش کو خطاب کر کے کہا، سنو، بیت اللہ کے بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال ہی خرچ کرے، اس میں زنا کاری کا روپیہ، سودی بیوپار کا روپیہ، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ لگانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشورہ ولید ابن مغیرہ نے دیا تھا۔ اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لیے گئے۔ دروازے کا حصہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ بنائیں، حجر اسود اور رکن امانی کا حصہ بنو مخزوم بنائیں، قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں، کعبہ کا پچھلا حصہ بنو جمح اور بنو سہم بنائیں، حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبد الدار ابن قصی اور بنو اسد ابن عبد العزہ اور بنو عدی ابن کعب بنائیں۔ یہ معاملہ طے پا جانے کے بعد بیت اللہ کی پہلی عمارت گرانے کا مسئلہ پیش آیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اسے گرانا شروع کرے۔ آخر ولید ابن مغیرہ نے کہا، لو میں شروع کرتا ہوں۔ کدال لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کو خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں، ہم آپ کے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا، بس اب چھوڑ دو اور رات بھر انتظار کرو، اگر اس شخص پر کوئی وبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا اور خاموش ہو جانا، اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا رب کو ناپسند نہیں۔ پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں شروع ہو جانا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی۔ اب سارے آ گئے اور بیت اللہ کی اگلی عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ اصلی نیو یعنی بنائے ابراہیمی تک پہنچ گئے۔ یہاں سبز رنگ کے پتھر تھے اور ایک دوسرے میں گویا پیوست تھے۔ ایک شخص نے دو پتھروں کو الگ کرنا چاہا، اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ہی تمام زمین ہلنے لگی، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پتھر ان کی جگہ لگانا اللہ کو منظور نہیں، اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں، اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھروں کو اسی طرح رہنے دیا۔ حجر اسود نصب کرنے کا قصہ۔ پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہوئی، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے۔ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ قبیلے آپس میں کھچ گئے اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی نے ایک برتن میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گے، لیکن حضرت اسود کسی کو نہیں رکھنے دیں گے۔ اسی طرح چار پانچ دن گزر گئے۔ پھر قریش مسجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انصاف کریں، تو بنو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عمر اور عقل مند تھے، کہا، سنو لوگوں، تم اپنا منصف کسی کو بنا لو، وہ جو فیصلہ کرے سب منظور کر لو، لیکن پھر منصف بنانے میں اختلاف ہوگا، اس لیے ایسا کرو کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ پس سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں۔ پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ نے حجرِ اسود اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونا پکڑ لے، اور اس طرح ہر ایک حجرِ اسود کے اٹھانے کا حصے دار بنے۔ اس پر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اونچا کیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ رکھ دیا، اور وہ نزاع، اختلاف، بلکہ جدال و قتال رفع ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے گھر میں اس مبارک پتھر کو نصب کرایا۔ رسول اللہ پر وحی نازل ہونے سے پہلے قریش رسول اللہ کو امین کہا کرتے تھے۔ اب پھر اوپر کا حصہ بنا اور کعبۃ اللہ کی عمارت تمام ہوئی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا۔ قباطی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا، پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا۔ ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا۔ کعبے کی یہی عمارت رہی یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں 60 سال کے بعد یہاں آگ لگی اور کعبہ جل گیا۔ یہ یزید ابن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا، اور اس نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا مکے میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان دنوں میں خلیفہ مکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث سنی تھی، اسی کے مطابق رسول اللہ کی تمنا پر بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنایا، حطیم اندر شامل کر دیا، مشرق مغرب دو دروازے رکھے، ایک اندر آنے کا، دوسرا باہر جانے کا، اور دروازوں کو زمین کے برابر رکھا۔ آپ کی امارت کے زمانے تک کعبۃ اللہ یوں ہی رہا، یہاں تک کہ ظالم حجاج کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب حجاج نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے کعبے کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنا لیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، یزید ابن معاویہ کے زمانے میں جبکہ شامیوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی اور جو ہونا تھا وہ ہوا، اس وقت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے بیت اللہ کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ موسم حج کے موقع پر لوگ جمع ہوئے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، کیا سارا کعبہ ہی گرا کر نئے سرے سے بناؤں، یا جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کر لوں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میری رائے ہے کہ آپ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کی مرمت کر دیں، باقی سب پرانا ہی رہنے دیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جائے تو کیا وہ خوش نہ ہوگا کہ اسے نئے سرے سے بنائے؟ پھر تم اپنے رب عز و جل کے گھر کی نسبت اتنی کمزور رائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا، میں 3 دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا، پھر جو سمجھ میں آئے گا وہ کروں گا۔ 3 دن کے بعد آپ کی رائے یہی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی توڑ دی جائیں اور از سر نو کعبے کی تعمیر کیا جائے، چنانچہ یہ حکم دے دیا۔ لیکن کعبے کو توڑنے کی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی، ڈر تھا کہ جو پہلے توڑنے کے لیے چڑھے گا اس پر عذاب نازل ہوگا۔ لیکن ایک باہمت شخص چڑھ گیا اور اس نے ایک پتھر توڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ ایذا نہیں پہنچی تو پھر سب نے گرانا شروع کیا اور زمین تک برابر ایک ساتھ صاف کر دیا، اس وقت چاروں طرف ستون کھڑے کر دیے تھے اور ایک کپڑا تان دیا تھا۔ اب بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی خالہ سے سنا، وہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر لوگوں کا کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس خرچ بھی ہوتا جس سے میں بنا سکوں، تو حطیم میں سے پانچ ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبے کے دو دروازے بناتا، ایک آنے کا اور ایک جانے کا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کر کے فرمایا، اب لوگوں کے کفر کا زمانہ قریب کا نہیں رہا، ان سے خوف جاتا رہا اور خزانہ بھی معمور ہے، میرے پاس کافی روپیہ ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ میں رسول اللہ کی تمنا پوری نہ کروں۔ چنانچہ پانچ ہاتھ حطیم میں سے اندر لے لیا اور اب جو کھدائی کی ابراہیمی بنیاد نظر آنے لگی، جو لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھ لی اور اسی پر دیوار کھڑی کی۔ بیت اللہ کا طول 18 ہاتھ کا تھا، اب اس میں پانچ ہاتھ اور بڑھ گیا تو طول چھوٹا ہو گیا، اس لیے طول میں 10 ہاتھ اور بڑھایا گیا اور دو دروازے بنائے گئے، ایک اندر آنے کا، دوسرا باہر جانے کا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد حجاج نے عبد الملک کو لکھا اور ان سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ بھی لکھ بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے عادلوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ابراہیم علیہ السلام کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے، لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دو، حطیم کو باہر کر دو اور دوسرا دروازہ بند کر دو۔ حجاج نے اس حکم کے مطابق کعبے کو گرا کر پھر عبد الملک کے کہنے کے مطابق بنا دیا، لیکن سنت طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بنا کو باقی رکھا جاتا، اس لیے کہ رسول اللہ کی چاہت یہی تھی، لیکن اس وقت رسول اللہ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگمانی نہ کریں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل جو ہوئے تھے۔ لیکن یہ حدیث عبد الملک ابن مروان کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے اس نے اسے توڑوا دیا۔ جب اسے حدیث پہنچی تو رنج کرتے تھے اور کہتے تھے، کاش کہ ہم اسے یوں ہی رہنے دیتے اور نہ توڑواتے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حارث ابن عبداللہ جب ایک وفد میں عبد الملک ابن مروان امیر المؤمنین کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابو خبیب یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نہ سنی ہوگی۔ حارث نے کہا، ضرور سنی تھی، خود میں نے بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے۔ پوچھا، تم نے کیا سنا ہے؟ کہا، میں نے سنا ہے آپ فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، تمہاری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ شرک قریب نہ ہوتا تو میں نئے سرے سے ان کی کمی کو پورا کر دیتا، لیکن آؤ میں تمہیں اصلی نیو بتا دوں، شاید کسی وقت تمہاری قوم پھر اسے اس کی اصلیت پر بنانا چاہے۔ تو رسول اللہ نے صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حطیم میں قریباً 7 ہاتھ اندر داخل کرنے کو فرمایا اور فرمایا، میں اس کے دو دروازے کر دیتا، ایک اندر آنے کا اور ایک جانے کا، اور دونوں دروازے زمین کے برابر رکھتا، ایک مشرقی رخ رکھتا اور دوسرا مغرب رخ۔ جانتی بھی ہو کہ تمہاری قوم نے دروازے کو اتنا اونچا کیوں رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، مجھے خبر نہیں۔ فرمایا، محض اپنی اونچائی اور بڑائی کے لیے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ جب کوئی شخص اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے تھے، وہ گر پڑتا اور جسے داخل کرنا چاہتے اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے لیتے۔ عبد الملک نے کہا، اے حارث، تم نے خود اس حدیث کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میں نے خود سنا ہے۔ تو تھوڑی دیر تک تو عبد الملک اپنی لکڑی ٹکائے سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، کاش کہ میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک مرتبہ طواف کرتے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو کوس کر کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس حدیث کا بہتان باندھتے تھے، تو حارث رضی اللہ عنہ نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سچے تھے، میں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سنا ہے۔ اب عبد الملک افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ توڑتا۔ قاضی عیاض اور امام نووی رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبۃ اللہ کو ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے بنائے ہوئے کے مطابق بنا دوں، امام مالک نے فرمایا آپ ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کعبہ بھی بادشاہوں کا ایک کھلونا بن جائے، جو آئے اپنی طبیعت کے مطابق توڑ پھوڑ کرتا رہے۔ چنانچہ خلیفہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ یہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کعبہ کو بار بار چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو تو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی پھر خراب کرے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ سیاہ فام ایک ایک پتھر الگ الگ کر دے گا۔ غالباً یہ ناشدنی واقعہ، جس کے دیکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، یاجوج ماجوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج و عمرہ کرو گے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنا لیجئے، یعنی مخلص بنا لیجئے، مطیع بنا لیجئے، موحد بنائیے، شرک سے بچائیے، ریاکاری سے محفوظ رکھیے، خشوع و خضوع عطا فرمائیں۔ سلام ابن ابی مطیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت قدمی طلب کرتے ہیں، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا، قد فعلتو، میں نے تمہاری یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جو قبول ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی آپ کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی۔ قرآن میں ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت حق و عدل پر تھی۔ لیکن روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لیے یہ دعا ہے، گو عام طور پر دوسروں کو بھی شامل ہو، اس لیے کہ اس کے بعد دوسری دعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجئے، اور اس رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ یہ دعا بھی پوری ہوئی، جیسے فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، لیکن اس سے آپ کی رسالت خاص نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی رسالت عام ہے، عرب عجم سب کے لیے، جیسے فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ان دونوں نبیوں کی یہ دعا جیسی ہے، ایسی ہی ہر متقی کی دعا ہونی چاہیے۔ جیسے قرآنی تعلیم ہے کہ مسلمان یہ دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اولادوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے کہ انسان یہ چاہے کہ میری اولاد میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عابد یعنی عبادت گزار رہے۔ اور جگہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے مرتے ہی اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر تین کام، جاری صدقہ، عالم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرتی رہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں مناسک دکھائیے، یعنی احکام حج و ذبح وغیرہ سکھائیے۔ کعبے کی عمارت پوری ہو جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر صفا پر آتے ہیں، اور پھر مروہ پر جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں، یہ شعائر اللہ ہے۔ پھر منیٰ کی طرف لے کر چلے، عقبہ پر شیطان درخت کے پاس کھڑا ہوا ملا تو فرمایا، تکبیر کہہ کر اسے کنکریاں ماریے۔ ابلیس یہاں سے بھاگ کر جمرہ وسطی کے پاس جا کھڑا ہوا، یہاں بھی اسے کنکریاں ماری تو یہ خبیث نا امید ہو کر چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ حج کے احکام میں کچھ دخل دے، لیکن موقع نہ ملا اور مایوس ہو گیا۔ یہاں سے آپ کو مشعر الحرام میں لائے، پھر عرفات میں پہنچایا، پھر تین مرتبہ پوچھا، کہو سمجھ لیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ دوسری روایت میں تین جگہ شیطان کو کنکریاں مارنی مروی ہیں، اور ہر شیطان کو سات سات کنکریاں ماری ہیں۔